السلام علیکم، یہ پارٹ 12 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 12۔ پیٹ میں اٹھتے گولے سے تھے جو بار بار حلق میں آ کر اٹک جاتے تھے، اور میں بول بھی نہیں پاتا تھا۔ چلیے بی جان، رضا بھائی کسی روبوٹ کی طرح بولے تھے۔ بی جان نے مجھ سے الگ ہو کر میری پیشانی چومی، دو منٹ تک میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے رہے۔ میرے آنسو بلا وجہ بہنے لگے، خود بخود مجھے پتا بھی نہیں چلا، اور نہ میں جانتا تھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ چل میرے بچے، خدا تجھ پر رحم کرے، چل چل میرے لال۔ انہوں نے مجھے پھر سینے سے لگا لیا۔ اب میرا دم گھٹنے لگا تھا، سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اترا اور میں نے مسیری کے نیچے پڑے چپل پہن لیے۔ کاکا جان اتنی دیر میں سر پر برقعہ ڈال چکی تھی۔ فرحت دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں اس سے کچھ پوچھوں، مگر نہ جانے کیوں لب کھولے بغیر جان گیا کہ میں بول نہیں سکوں گا۔ میں نے کپڑے بدلنے کے ارادے سے کھوٹی پر ٹنگے کپڑے اٹھائے، تبھی رضا بھائی بول اٹھے، ضیا وقت نہیں ہے، گھر جا کر پہن لینا، ساتھ لے لو، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ یہ جملے میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ کسے وقت نہیں، کس بات کا وقت نہیں ہے؟ کیا ہم پھر کہیں جا رہے ہیں؟ کیا پھر ٹرین چھوٹنے والی ہے؟ کیوں وقت نہیں ہے؟ کس کے پاس وقت نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میرے اندر ہی گونج رہی تھی، میں کچھ بھی کہہ نہیں سکا تھا۔ مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ صندوقچی کا کیا کروں، ساتھ لینا تو خطرناک تھا، وہ یہی زیادہ محفوظ تھی۔ سو میں نے اس کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ کاکا جان، بی جان اور فرحت بھی جس حلیے میں تھی اسی میں چلنے کو تیار تھی۔ بی جان کے برقعہ اوڑھتے ہی رضا بھائی پلٹ گئے۔ بی جان نے مجھے گود میں چڑھانا چاہا، مگر میں نے کس مسا کر منع کر دیا۔ ٹانگا دروازے پر کھڑا تھا، ہم سب ٹانگے میں جا بیٹھے۔ رضا بھائی کو جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، رضا بھائی میں ایسی تبدیلی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ اب بھی بت کی طرح بیٹھے تھے۔ بی جان اور کاکا جان کے ناک سرکنے کی مسلسل آواز سے میں جان رہا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ فرحت البتہ اب بہل گئی تھی، بلکہ اس کے چہرے سے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ روئی ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے نہیں دیا جاتا تھا، وہ کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ کہیں جانے کے لیے۔ گھر میں وہ شاید سب کو روتا دیکھ کر روئی تھی، مگر ہوا کیا ہے؟ یہ سوال اچانک تھن کھاڑے میرے سامنے آ گیا تھا۔ رضا بھائی کیوں آئے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یقیناً اپنے گھر جا رہے ہیں۔ آخری سوال کا تو میرے پاس یقیناً جواب تھا، مگر جس انداز میں ہمیں لے جایا جا رہا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ میں نے الجھن سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے چونک کر سیدھا ہو گیا۔ چونکنے کی وجہ ذہن میں اچانک کل بلا اٹھنے والا سوال تھا، کیا پھر کوئی مر گیا؟ میں ایک دم ہی بے جان کی طرح پلٹ گیا۔ کیا پھر کوئی مر گیا؟ اس بار یہ سوال میرے ہونٹوں سے آواز بن کر نکلا تھا۔ رضا بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا، بی جان اور کاکا جان کی سسکی نکل گئی۔ بی جان نے مجھے پھر خود سے چمٹا لیا۔ ہاں، کوچان نے سرد آہ بھری، موت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے جی، ہر وقت سر پر لٹکتی تلوار کی طرح۔ اب گری کہ تب گری، مگر بندہ مجال ہے جو سر اٹھا کر اوپر دیکھ لے، نیچے ہی نیچے دوڑا جاتا ہے۔ ہر کام کل پر ٹال دیتا ہے، سوچتا بھی نہیں کہ کل آئے گا کہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں بابو جی کہ بس آج زندگی ہے، بس آج ہی زندہ ہے، کل زندہ ہوئے تو دیکھی جائے گی۔ بندہ ایک دفعہ میں ایک ہی کام پورا کر دے تو بڑی بات، چھوٹے چھوٹے کام کرے، شام ہی کو گھر چلا جائے، بچوں کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے، نصیحت کرے، معافی مانگے اور سو جائے، بس یہ ہے زندگی۔ اب بھلا بتاؤ تو ساری مصلحتیں دھری کی دھری رہ گئی نا، کیسا لمبا چوڑا انتظام کیا تھا، محفل سما کا اور یہ بھی چھوڑ، 15 تاریخ کو مشاعرے کی تیاری بھی ابھی سے شروع کر دی تھی۔ لو بھلا، جو باتیں آج کرنا تھی وہ تو کی نہیں، 12 روز آگے کے دھندے ٹیپ آ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا، اتی تیز دہار کی تلوار بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ اللہ معافی، اللہ معافی۔ وہ گھوڑے کی باگے چھوڑ اپنے کان چھو رہا تھا اور میں حیرت سے اسے اور کبھی رضا بھائی کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل پہلو بدل رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، مگر وہ کب انہیں دیکھ رہا تھا؟ وہ تو جیسے ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا، یا اپنے گھوڑے سے، یا شاید خود سے، مگر میں سوچ رہا تھا ضرور کوئی مر گیا۔ ایسی آہ کھینچ کر آدمی مرے ہوئوں کی باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ دادی کو ہر مرے ہوئے کے بارے میں باتیں کرنے سے پہلے بالکل اسی طرح سرد آہ کھینچتے، خلاؤں میں گھورتے اور زور زور سے ہلتے دیکھا تھا۔ شاید یہ بھی اسی طرح ہلا ہو، مگر ٹانگے کے جھکولے سبھی کو ہلا رہے تھے، اس لیے میں یہ بات وسوخ سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن رضا بھائی کو میں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی باتوں سے ناراض تھے، جھنجھلا رہے تھے اور مسلسل اس کی مخالف سمت دیکھ رہے تھے. کون مر گیا بیجان؟ میں یہ سسپینس برداشت نہیں کر پا رہا تھا. میرے بچے بیجان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. وہ مجھے جواب دینے کی بجائے رو پڑتی تھی. میں الجھ گیا. میں نے اندازے لگانا شروع کر دیے. ضرور دادی مری ہوں گی. ان کی اب اتنی ضرور بھی نہیں تھی. دادا کو ہو تو ہو مگر شاید انہیں بھی نہیں تھی. وہ تو کبھی کبھی دنوں بعد گھر کے اندر آتے تھے اور اکثر ان سے ناراض بھی رہا کرتے تھے. ابا کے مرنے کے بعد تو ان دونوں کے درمیان ہونے والے زبانی کلامی جھگڑے بھی ختم ہو گئے تھے. پہلے تو کچھ تیز قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا بھی کرتا تھا جس میں دادا ابا کی بے اعتنائی آوارگی اور گھر سے لا تعلقی کو انہیں کے لاڈ پیار کا نتیجہ بتاتے تھے. اب تو ابا ہی نہیں رہے تھے. دادا نے دادی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی مگر دادی تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوتی تھی. انہیں تو کبھی چھینک بھی نہیں آتی تھی. وہ بھی وہ زبردستی مارا کرتی تھی. کبھی رومال کی بتی بنا کر نتھنے میں ڈال لیتی اور کبھی کوئی چیز سونگ کر چھینکے مارا کرتی تھی. میں اگر کبھی ان سے اس بارے میں پوچھتا تو کہتی چھینک آنا صحت مندی کی نشانی ہے اور وہ زبردستی صحت مند تھی. پھر کون مرا ہوگا؟ کسے مرنا چاہیے؟ میں سوچتا رہا. اماں زہرا آپا اور عصمت آپا کے علاوہ اپنے دونوں بھائیوں کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا. فرحت میرے ساتھ تھی. منجھلے چچا دہلی میں رہ گئے تھے. بڑے چچا اگر مجھے پسند نہیں تھے تو ان سے مجھے کوئی شکایت بھی نہیں تھی. اس لیے میں نے ان کے بارے میں بھی نہیں سوچا. وہاں چاچو تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو بہت اچھے تھے. اچانک مجھے دادا کا خیال آیا. ہاں ضرور دادا مرے ہوں گے. وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. ابا کی موت پر تو وہ سخت بیمار ہوئے تھے. ہاں مجھے یقین ہو گیا اور یک گونا اطمینان بھی کہ چین کے بارے میں. وہی اماں سے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے. میں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا. یہ ٹھیک ہے. ان کے مرنے سے کوئی ایسا خلل بھی پڑنے والا نہیں تھا. مردان خانے کی رونق ضرور ختم ہو جاتی مگر بڑے چچا صاحب اکثر کہتے پائے گئے تھے کہ انہیں محفلیں سجانے کے لیے کھلے چبوترے پر انتظام کرنا پڑتا ہے. موسم اچھا ہو تو ٹھیک ہے مگر ہوا میں خنکی ہو, بارش کا خطرہ ہو یا سخت سردی تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. انہوں نے کئی بار دادی سے کہا بھی کہ ابا سے کہیں مردان خانے کو کچھ روز کے لیے دے دیں, اتنے روز گھر میں آرام کر لیں. مگر دادی نے ہمیشہ کانوں کو ہاتھ لگا کر انکار کر دیا تھا. میاں ساری جوانی اور بچپنا تم بچوں کی تکلیفیں اکیلے سہتی رہی مگر ان صاحب کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ اندر آ کر جھانک لیں، یہ موٹے موٹے آنسو بہ جاتے تھے۔ میرے اور ان کے کانوں پر جو نہ رینگتی تھی، اس مردان خانے میں نال ان کی گڑی ہے، اب اس عمر میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ تسبیح کے دانے بغیر کچھ پڑے ہی جلدی جلدی گرانے لگتی، اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے جاتے تو پھر پتہ نہیں مشاعرہ کہاں ہوتا اور محفلیں کہاں سجتی۔ اسی اثنا میں گھر آ گیا، پوری گلی میں کناتیں کھڑی تھی، لوگ آ رہے تھے، سب کے سروں پر ٹوپیاں تھیں، لوبان کی مخصوص خوشبو میں خواب کی وجہ سے خوب پہچان گیا۔ یہ خوشبو قبرستان والے ہر خواب میں ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ میں اتر کر سیدھا گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ روز پہلے والا سین تھا، عورتیں جمع تھیں، اگربتیاں سلگ رہی تھیں۔ میری نگاہ سب سے پہلے اممہ پر پڑی، وہ کسی موٹی سی عورت کو کچھ بتا رہی تھی۔ پھر میں نے زہرا آپا اور عصمت آپا کو بھی دیکھ لیا۔ دادی پر نگاہ پڑی تو میں بھونچکا رہ گیا، وہ ایک دم زرد ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سوج گئے تھے۔ بڑی چچی انہی کے سہارے بیٹھی تھی اور خود بھی بلک بلک کر رو رہی تھی، گویا دادی بھی زندہ تھی۔ پھر دادا ہی مرے ہیں، میں نے خود کو مزید یقین دلایا، وہاب کو کہو جلد آ جائے۔ اچانک میرے پشت پر سے دادا کی گرج دار آواز گونجی، میں اچھل پڑا، پلٹ کر دیکھا، دادا نڈھال ضرور تھے مگر اپنی چوڑی ہڈی کی وجہ سے اب بھی مضبوط لگ رہے تھے۔ وہاب چاچو کے نام کی آوازیں پڑنے لگی، بھگدڑ سی مچ گئی، رضا بھائی باہر کو لپک گئے۔ دادا بھی زندہ ہیں، میں نے حیرت سے سوچا۔ اسی وقت مجھے باہر سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں، ادھر دیکھا تو بڑی چچی کی اماں، خلائیں اور بہنیں تھیں، ان کے پیچھے پیچھے منجھلے چچا چچی، اور ان کے پیچھے زین اور زینت، اور پھر کسی کے بتائے بنا ہی مجھے پتا چل گیا کہ بڑے چچا صاحب مر گئے، بلکہ مارے گئے۔ ان کا رنگ بھی نیلا ہو گیا تھا، انہیں بھی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں نے اس زمن میں مکڑی کا نام بھی سنا مگر یہ بھی کہ نہیں، مکڑی سے ایسا کب ہوتا ہے۔ میں پھر اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا، لوگوں کے درمیان جھکے جھکے اس غسل خانے تک پہنچ گیا، کپڑا ہٹا کر چچا کا منہ بھی دیکھ لیا۔ واقعی اتنا گہرا نیلا تھا کہ وہ بھوت لگ رہے تھے، پورا منہ سوج کر گپا ہو گیا تھا، نیلے منہ پر سفید سفید جھاگ دیکھ کر اپکائیاں سی آنے لگی۔ دادا کے ڈر سے جلد ہی میں وہاں سے نکل گیا۔ اس بار پھر پولیس آئی، ایمبولینس میں لاش رکھ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ چچی کو غش پر غش آ رہے تھے، دادی ادھ موئی ہو رہی تھی۔ دادا کی مضبوط آواز کبھی کبھی اچانک ہی بھرا کر دھیمی ہو جاتی تھی۔ چلتے چلتے کبھی کبھی بے اختیار لڑکھڑا جاتے تھے۔ دوسرا جوان بیٹا ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ خوف نے ان کے سرخ و سفید رنگ کو سرخی مائل نیلا نیلا سا کر دیا تھا۔ جیسے اندر کہیں نیلا ہٹیں کھلنے لگی ہوں۔ کلیجے کے دو ٹکڑے الگ ہوئے تھے۔ جتنا بھی زہر پھیلتا کم تھا۔ منجلے چچا صاحب نے شاید سارا سفر روتے اور غش کھاتے طے کیا تھا۔ ان کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر تک بلا لیا گیا تھا۔ وہ معائنہ کر رہا تھا۔ ایک وہاب چاچو تھے کہ چہرہ ست ہو گیا تھا، کندھے ڈھلک گئے تھے، پھر بھی پیروں میں پہیے فٹ کر لیے تھے کہ ان کے بغیر نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ جب دادا اٹھ کر کہیں جانے لگتے، کچھ کہنے سننے لگتے، وہ انہیں بٹھا دیتے۔ آتے جاتے سہمی ہوئی نگاہوں سے دادا کو دیکھتے، دادی کی دھاڑیں سن کر بھی انہیں اتنی تشویش نہ تھی جتنی دادا کی خاموشی اور خشک آنکھوں کے بارے میں تھی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کب دادا پٹ سے گریں اور چچ سے مر جائیں۔ مگر میں ان کی حالت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے یا ابا کی موت والے دن کی طرح چند گھنٹوں کو اسپتال چلے جائیں گے۔ مگر ابھی مردان خانہ ویران نہ ہوگا۔ چچا صاحب کیسے مرے؟ انہیں سانپ نے ڈسا یا مکڑی کاٹ گئی؟ میڈیکل رپورٹ کیا آئی؟ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ بس یہ طے ہو گیا کہ انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے۔ ایک عجیب سی جکڑ دینے والے خوف کا سایہ سا پھیل گیا تھا۔ دادا، منجلے چچا اور وہاب چاچو جو ہر وقت بوکھلائے سے پھرتے، حویلی بھر میں پھر نیا چونا ڈلوایا گیا، دواؤں کا پھر سے اسپرے کیا گیا۔ اس بار تو نئی پتائی وائٹ واش بھی کروائی گئی۔ چھت کی بلیوں تک پر چونا کروا دیا گیا۔ نئے نئے لوگ آتے جاتے رہے۔ مردان خانہ ہر وقت دور پار سے آنے والے سرکاری مہمانوں کا گڑھ بن گیا۔ بچوں کے کھیل کود پر پابندی لگا دی گئی۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہمارے کمروں کے باہر انگریز نے فوج لگا دی ہے کہ کرفیو نافذ ہو گیا، عورتوں کے کام ہی جیسے ختم ہو گئے۔ وہ چہل پہل، وہ پکوان سب دھرے رہ گئے۔ بس پیٹ پوجا کا سامان جیسے تیسے کر لیا جاتا، پھر سارا وقت کمروں میں مسہریوں پر گزرتا۔ میں نچلا بیٹھنے والا کب تھا، اس لیے زہرا آپا اور عصمت آپا کے علاوہ اماں بھی ہر وقت میری ہی طرف نگراں رہتی تھی۔ اسی دوران میں منے دادا بھی اپنے اہل و عیال سمیت آ چکے تھے۔ میں ناصر چچا کے بیٹے طیب کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا تھا۔ اب میرا اور اس کا یارانہ تھا۔ وہ عجیب سے خیالات سے گندا لڑکا تھا، اسے خوشی تھی کہ چچا صاحب کی موت کی وجہ سے اسے بھی ان حالات میں یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ میں زبردستی آیا ہوں۔ اس نے اپنی چمکدار آنکھیں پوری طرح کھول کر کہا۔ مجھے لگا جسے اس کی آنکھوں سے کرنیں پھوٹی ہوں۔ زبردستی کیا مطلب؟ میں ابھی تک اس کے انداز کے متعلق سوچ رہا تھا۔ منے دادا تو مجھے اور امی جی کو وہیں چھوڑ کر آ رہے تھے۔ امی جی بھی کسی کی موت میں جاتے گھبراتی ہیں۔ دراصل انہیں ہنسی بہت آتی ہے اور کسی کو روتا دیکھ کر تو وہ اپنی ہنسی ضبط کر ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر میں نے اکیلے کمرے میں جب انہیں دھمکی دی کہ میں ہر حال میں جاؤں گا تو وہ صرف یہ سوچ کر چلی آئی کہ میری حفاظت کون کرے گا۔ ان کا خیال ہے کہ یہاں کہیں کوئی بہت زہریلا سانپ ہے جو غیر آباد علاقے میں جانے کی بجائے اس حویلی کو ویران کر کے یہاں پر اپنا مسکن بنانے والا ہے، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ یہاں ضرور خزانہ دفن ہے جس کی حفاظت پر وہ سانپ مامور کیا گیا ہے، اور وہ کہیں جانے والا نہیں بلکہ وہ سب کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ میں اس کی باتیں انسنی کر رہا تھا کیونکہ میرے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں جو میں اس سے کرنا چاہتا تھا۔ خزانے والی بات سن کر اچھل پڑا، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ عورتیں بقول دادا کے کتنی ہی بیوقوف کیوں نہ ہوں، کبھی کبھی سرسری انداز میں بڑے پتے کی بات کر جاتی ہیں۔ بڑا ہونے کے بعد میں اس کا قائل بھی ہو گیا ہوں کیونکہ میرے تجربات نے اسے ثابت کر دیا ہے۔ اسی لیے میں عورتوں کی ساری بے وقوفیاں بڑی توجہ سے سنتا اور دیکھتا ہوں۔ ہاں تو میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں میں خزانے والی بات پر اچھلا تھا، مگر وہی بات کی عمر اتنی نہیں تھی کہ اسے سنجیدگی سے لیتا۔ سو اگلی چند باتوں کے بعد اس بات کو بالکل بھول گیا۔ میں تو طیب کو اتنا بتانا چاہتا تھا کہ وہ سانپ نہیں مکڑی ہے، اور مکڑی کو اس خزانے کے محافظ کی حیثیت سے میں نے کسی کہانی میں نہیں پڑھا، بلکہ مکڑی کی ریپوٹیشن میرے خیال میں اتنی بری کبھی نہیں رہی کہ اس سے پر اسراریت یا ہیبت نہ کی منسوب ہو۔ میں پیٹ کا ہلکا تھا اور اس لیے میں اسے مکڑی کے معاملے میں اپنا رازدار بنانا چاہتا تھا۔ فرحت میرے جذبوں کی تسکین کرنے میں ناکام تھی۔ اس میں وہ جوش بھی نہیں تھا جو میرے اندر نئے حوصلے جگاتا، اور نہ ہی ایسا ٹھہراؤ تھا کہ میرے اضطراب کو کم کر پاتا۔ وہ بالکل بیویوں والی طبیعت رکھتی تھی، ایسی بیویوں والی جو اپنے میاں کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات بلا سوچے سمجھے سر ہلا کر اس کا ساتھ دیتی ہے، نہ تنقید کرتی ہے، نہ کچھ سوچ کر مشورہ دیتی ہے، نہ اختلاف رائے کرتی ہے، اور نہ ہی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ناول کال بیل حصہ اول کا بقیہ حصہ پارٹ 13 میں سماعت فرمائیں۔